الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی اور سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے چند ٹکوں کے بدلے میں مت توڑو. تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے چند ٹکوں کے بدلے میں مت توڑو. انما عند اللہ ہوا خیر لکم, اس لیے کہ اس عہد کو اگر پورا کرو گے تو اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ ان ٹکوں سے بہت بہتر ہے. بنگلہ دیش کے کوئی ساتھی ہیں, ٹکے کا مطلب وہ بتائیں گے آپ کو. بنگلہ دیش میں ٹکے چلتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے مگر باتیں بڑی بڑی کر رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت توڑو, اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے اس ان چند ٹکوں سے بہتر ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس سے زیادہ دیں گے. یہ مختصر سی آیت ہے, اس کا مختصر سا ترجمہ ہے مگر اس کا مفہوم بے انتہا وسیع ہے. پورے دین کا, پورے مذہب کا اللہ نے اس آیت میں خلاصہ بیان کر دیا. کافر نے تو اللہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کیا بھی ہے تو عالم ارواح میں کیا اور کافر وہ اس معاہدے کو بھول چکا ہے. لہذا اس آیت میں جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ مسلمانوں سے, کیونکہ مسلمانوں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو اس کے ضمن میں آپ نے خود بخود بہت سارے معاہدے کر لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے کچھ ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں, کچھ تسلیم نہیں کرتے. جو یہ کہہ دیں کہ ہم اس ریاست کو مانتے ہیں تو پھر بہت سارے احکام ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اس کے سفیر کو بھی ماننا پڑے گا. پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو نہیں مانتے, لہذا اسرائیل کا کوئی پاسپورٹ, اسرائیل کے لیے پاسپورٹ نہیں بنا کے دیتے, اسرائیل کے سفیر کو نہیں مانتے. تو جب ہم نے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, اس کے وجود کو بھی, اس کی توحید کو بھی, اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اللہ کی مان کے چلیں گے. اور اللہ کی ماننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں گے, اپنی طرف سے نہیں. اس مضمون کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یوں بیان کیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کہ جو آخرت چاہے گا اور پھر آخرت کی کوشش کرے گا. کون سی کوشش؟ سعیہا, آخرت والی کوشش. ایک کوشش تو وہ ہوتی ہے جو اپنی طرف سے کوئی کر رہا ہے آخرت کمانے کی,
ایک کوشش وہ جس کو اللہ نے آخرت والی کہا ہے، یعنی میرے اور آپ کے کہنے سے ہماری کوشش آخرت کی نہیں بنے گی، بلکہ ایک کوشش ہے جس کو اللہ کہتے ہیں آخرت والی۔ تو یہ آخرت والی کون سی کوشش ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو وہ کل عدم ہے۔ ابھی عشاء کی چار رکعتیں ہیں، ایک رکعت میں دو سجدے ہیں، آپ اگر جوش میں آ کے دو کے بجائے تین سجدے کر لیں تو یہ کوشش تو آخرت کی یاد میں ہوگی، مگر یہ آخرت والی نہیں ہے۔ ہے تو آخرت کے لیے، اللہ کے سامنے کوئی سر جھکا رہا ہے تو نیت تو اس کی بہرحال درست ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ دو سے خوش ہوتا ہے تو میں ایک رکعت میں تین کر لوں اور خوش ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا گردن ہلائے نا۔ تو جب دو کے بجائے تین سجدے کرے گا تو بظاہر اچھا کام کر رہا ہے نا یا برا کر رہا ہے؟ بظاہر تو اچھا کام کر رہا ہے، سجدہ ہی کر رہا ہے، لیکن اس سے اس کی نماز کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی نے دو رکعت، ایک رکعت میں دو سجدے کیے، ان میں نہ اس کو رونا آیا نہ دھونا آیا، تین دفعہ سبحان ربی الاعلی جلدی جلدی کہہ کے بیٹھ گیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ یہ دونوں سجدے مزیدار نہیں ہوئے، یعنی میری زبان میں خاندانی سجدے نہیں ہیں یہ، اب میں تیسرا کروں گا ذرا خشوع و خضوع کے ساتھ، یہ دونوں جو ہے نا یہ کینسل ہو گئے، مزہ نہیں آیا، نہ رونا آیا نہ دھونا آیا، جلدی جلدی میں کر لیے۔ اب وہ تیسرا کرتا ہے، اس میں خوب روتا دھوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، ہائے ہوئے، ایسا گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کراتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو لگے گا کہ یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ اچھا کام نہیں ہوگا، اور گناہ معاف ہونے کے بجائے مزید ایک گناہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وسع لہا سعیہا، جس نے آخرت کی وہ کوشش کی جس کو اللہ نے آخرت کی کوشش کہا ہے۔ تو اللہ نے ایک رکعت میں دو سجدوں کا حکم دیا اپنے نبی کی عمل سے، نبی کے عمل سے، تو آپ تیسرا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کاش ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم شریعت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے جذبات کو اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے جیسے اللہ نے بتایا۔ چند سال پہلے ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے آئے پاکستان سے، عمرہ کر کے جب وہ واپس آئے تو مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے مزہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار یہاں تنہائی میں بیٹھ کے کمرے میں اللہ اللہ کرنے کا جو مزہ ہے، وہ رمضان میں عمرہ کرنے آئے تھے تو رمضان میں تو بے انتہا رش ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا ہوں تو اتنا رش تھا، اتنا رش تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع ہی نہیں تھا، مطاف میں کہتے ہیں دو رکعت کی نیت باندھتا تھا تو ادھر سے دھکا لگا، وہ گھسیٹتا ہوا ادھر لے گیا، نماز شروع یہاں ہو رہی ہے، سلام کہیں اور جا کے پھیرا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر تراوی کے لیے، میں جب ابھی رمضان میں آیا تھا تو میں نے، میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا کہ میں تراوی میں پہنچا جس وقت تو تراوی کھڑی ہو چکی، نماز کھڑی ہو چکی تھی تراوی کی۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ بھائی جہاں جگہ ملے میں وہاں کھڑے ہو کر نیت باندھ لوں، تو میں جہاں نیت باندھتا شرطے آ کے وہاں سے ہٹا دیتے، لے بھائی چلو یہاں سے ہٹو، نماز میں ہی وہ دھکا دینا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر یہ انتظار کریں کہ سلام پھیرو اور خشوع و خضوع تو وہ پھر ہو گیا کام ان کا۔ تو ایک دفعہ ہوا دھکا دے کے کہیں اور نماز ہی ٹوٹ گئی، پھر ہم نے دوبارہ نیت باندھی، پھر وہ آیا شرطہ، اس نے ادھر گھسیٹ لیا ادھر لے گیا۔ ہمارے ساتھ تو چلو اتنا ہی ہو رہا تھا، بعضوں کو تو پورا وہ منہ گھما دیتے تھے ان کا۔ تو ظاہر ہے شیطان دل میں کیا وسوسہ ڈالے گا، بھائی اپنے محلے میں تو بڑے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے تھے تراوی، یہ کیسی تراوی ہے، ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر سے دھکا ادھر سے دھکا، سجدے میں جاؤ تو بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے کوئی سر پہ پاؤں رکھ کے نہ چلا جائے۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے مزہ نہیں آیا، اتنا دھکم پیل جو خشوع و خضوع سے میں یہاں اپنے گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا، وہ بات نہیں ہے۔ ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھے، اگر میں ان کو کچھ کہتا تو وہ مجھے پھر جواب میں اس سے زیادہ کہتے، وہ پھر تھوڑی خاموش ہوتے، وہ تو پھر سمجھانا شروع کر دیتے۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ چیز اور بھی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے، رش ہوتا ہے تو وہ خشوع و خضوع نہیں رہتا بعض مرتبہ، تو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں خشوع و خضوع کا کیا کرنا ہے. ہم عمرہ کرتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اللہ کا, اللہ نے اپنے گھر میں سب کو الاؤ کیا ہوا ہے, آ جاؤ سب. جب سب آئیں گے تو پھر ایسا تو ہوگا نا. یا تو اللہ نے یہ کہا ہوتا مطاف میں اتنے لوگ سے زیادہ آنے الاؤ نہیں ہے, پہلے یہ خشوع و خضوع سے طواف کر لیں, ٹھیک ہے نا, خشوع و خضوع کے ساتھ یہ طواف کر لیں, جب یہ فارغ ہوں گے تو پھر اگلا خشوع و خضوع والا گروپ آئے گا. وہ اللہ نے کہا الاؤ ہے, آ جاؤ, جو آ رہے آنے دو. تو اب تو ظاہر ہے پھر یہ تو ہوگا. تو اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ میرے گھر پہ لوگ کیسے ٹوٹتے ہیں, شہد کی مکھیوں جیسے چھتے پہ ٹوٹتی ہیں ایسے ٹوٹتے ہیں لوگ. کوئی بات نہیں, نماز میں اگر 10 دفعہ نیت توڑنی پڑ جائے اور دل نہیں لگ رہے تو ہمیں دل لگانے سے ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے؟ ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے. اگر اللہ اس طرح خوش ہو رہا ہے تو مقصد حاصل ہو گیا. یہ ٹھیک ہے, خشوع و خضوع کی ایک بہت اہمیت ہے. تو جتنا اختیار میں ہے خشوع و خضوع وہ پیدا کر لینا چاہیے, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ اسی طرح خوش ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے خط لکھا کہ آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہوں. تو حضرت میں نے بغیر وضو کے تیمم سے نماز پڑھی تو مزہ نہیں آیا. وضو کا ایک اپنا نور ہوتا ہے, صفائی زیادہ ہے. تو جب میں سجدے میں گیا تو میں نے نماز توڑ دی. میں نے کہا یار وہ مزہ نہیں آ رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آپ کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے کہ آپ کو جب شریعت نے اجازت دی ہے تیمم سے نماز پڑھنے کی تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت نے گویا غلط کہا. شریعت کو نہیں پتا تھا کہ اس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا, آخرت کی وہ والی کوشش جو ہم نے کہا ہے. اس میں بعض دفعہ خشوع و خضوع ہوگا, بعض دفعہ نہیں ہوگا. بس کرو, یہی دیوانہ پن اللہ کو پسند ہے. دھکے لگ رہے ہیں اور گر رہے ہو, کلاوازیاں کھا رہے ہو, چپل گم ہو رہی ہے, شوپر گم ہو گئی, بیوی گم ہو گئی, ابا گم ہو گئے, بیٹا گم ہو گیا, بس یہ ہے نا. شوہر بھی گم ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو یہ سب کچھ ہے, یہاں کا حصہ ہے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. یہ دیوانگی کے اظہار کی جگہ ہے, دیوانہ بننا ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدود پہ کس قدر قائم رہا کرتے تھے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے. میں صرف 2 مثالیں دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تو سحری کا ہمیں حکم دیا اور افطاری میں ہمیں جلدی کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک تو وہ ہے جو اللہ نے کہا ہمیں, ثم اتم الصیام الى اللیل, غروب آفتاب تک. غروب آفتاب کے بعد اگر ہم نہیں کھائیں گے تو یہ گویا کہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, انڈیا والے فنٹر کا لفظ سمجھتے ہیں. یعنی اللہ نے کہا کہ بس اتنا ہے, اب نہ کھانا یہ عبدیت کے خلاف ہے, حدود ہے اللہ کی. یہاں سے یہاں تک پابندی ہے, اس کے بعد جب نہیں ہے پابندی تو کیوں بھوکے رہے بھائی؟ اب ثواب نہیں ہے بھوکا رہنا. اس لیے نبی نے حکم دیا جلدی کھاؤ, جلدی. یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا روزہ ختم ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں, حکمت دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں. عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے, عید الاضحیٰ میں نہیں کھاتے تھے. فرق کیا ہے؟ عید الفطر سے پہلے 29 یا 30 روزے گزرے ہیں, تو اس میں صبح جلدی کھا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. اور بقرعید میں پہلے کوئی روزے گزرے نہیں ہوتے, گزرے بھی ہیں تو نفل ہیں, وہ کوئی ضروری تھوڑی ہے, سب رکھتے بھی نہیں وہ. اس لیے اس میں یہ شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. تو بھائی وہ تو سب کو پتا ہے روزہ نہیں ہے. عید الفطر میں جلدی کھایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. احرام کی حالت میں خوشبو پر لگانے پر پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نبی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگایا کرتے تھے اور اس خوشبو کے آثار احرام کے بعد بھی باقی رہتے تھے. تو کیا ضروری ہے بھائی عین اس وقت میں خوشبو لگائی جائے کہ جب تھوڑی دیر بعد پابندی لگنے والی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب تک پابندی نہیں ہے تو پابندی نہیں ہے. تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ خوشبو لگائی جا رہی ہے. یہ چیز سیکھنے کی ہے, سمجھنے کی ہے. جتنا جیسے جیسے بتا دیا ویسے ویسے چلتے رہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور امہات المؤمنین نے عدت گزاری ہے, تو عدت پوری ہونے کے بعد زینت اختیار کی انہوں نے, یہ بتانے کے لیے کہ ہماری عدت پوری ہو گئی. تو شریعت میں اس کا بڑا اہتمام ہے کہ جو جیسے دیا گیا ہے اس کو اسی طرح سے فالو کیا جائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالی سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے, اور طریقہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہم نے اللہ کو جب اللہ مانا تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں خود بخود ہم نے مان لی. ایک آدمی اپنے ابا کو مان لے کہ میرے ابا ہیں, ابا اسے کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی پلا دو, بیٹا ذرا تندور سے دو روٹیاں لے آؤ, تو وہ کہہ رہا ہے میں کہیں گم گئے تھے بچپن میں, کسی کے ابا جو ہے نا گم گئے تھے. اب ابا جب ملے ہیں تو ابا یہ باور کرا رہے ہیں بیٹا میں تمہارا وہی باپ ہوں جو بچپن میں بچھڑ گیا تھا. بیٹا مان نہیں رہا, کہہ رہے مجھے کیا دلیل ہے, اب 20-25 سال کے بعد اس نے دیکھا. تو وہ بوڑھا آدمی اس سے خدمت کا کہہ رہا ہے, یہ خدمت نہیں کر رہا. تو بوڑھے کو فکر ہوگی نا, میں پہلے اپنا باپ ہونا ثابت کر دوں تو یہ ساری خدمتیں خود بہت کرے گا. لہٰذا اس نے گواہ پیش کی اور بہت سارے دلائل سے ثابت کر دیا, تو بیٹے نے مان لیا آپ میرے ابا ہیں. اب ابا کہتے ہیں بھائی ذرا پانی لے آؤ, تو کہہ رہے نہیں. اب ابا کہتے ہیں بیٹا تندور سے دو روٹیاں لے آؤ, گے نہیں. تو ابا کہیں گے کہ بھائی نہ ہی مانتا تو بہتر تھا, اتنی میں نے دلائل کے انبار لگا دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تیرا ابا ہوں, لیکن نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلا. اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک اپنے الہ ہونے کے, معبود ہونے کے, خدا ہونے کے اور اپنے وجود کے, اپنی توحید کے دلائل کے انبار لگا دیے, اور ہم کلمہ پڑھ کر ان تمام دلائل کو ہم نے تسلیم کر لیا. اللہ نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے 125,000 کے قریب پیغمبر بھیجے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور صحابہ کرام نے اتنی مارے کھائیں, اور یہ ساری قربانیوں کے بعد ہم نے مان لیا ہاں بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں. مگر جب اللہ کے حکام کو فالو کرنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں. تو ایسا ماننا کا کیا فائدہ ہوا بھائی, ایسے ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ماننا. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرے گا. اللہ سے کیے ہوئے معاہدے جگہ جگہ ٹوٹتا ہے وہ معاہدہ. جب بھی کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو فوراً اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا. کوئی خوبصورت لڑکی گزرتی جا رہی ہے آپ کے پاس, فوراً اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا. یغضوا من ابصارہم, کسی انگریز سے اللہ خطاب نہیں کریں گے کہ نظر جھکا لو, کسی ہندو کو نہیں کہیں گے اللہ نظر جھکا لو, کسی یہودی کو نہیں کہیں گے نظر جھکا لو. قرآن کس کے لیے ہے؟ جو احکام ہیں اس کے. خاص پہلا خطاب کس سے ہے؟ ایمانیات کا جو خطاب ہے وہ تو غیر مسلموں سے ہے. جو فروعیات ہیں, جو آرڈر ہیں, جو احکامات ہیں, ان کا ان میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ ہم اور آپ کو. یغضوا من ابصارہم, یہ تو قل للمؤمنین کا لفظ اللہ نے بیان کر دیا. قل للمؤمنین, اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں. تو اب اگر آپ نگاہ کو نہیں جھکاتے تو آپ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آ رہی ہے نا. تو آپ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ قرآن کی یہ آیت دماغ میں بٹھا لیں. گناہ کا جب موقع آئے نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آیت آپ کو یاد ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے اس کا پتہ اس سے چلے گا, موقع پہ وہ یاد آ جائے. ورنہ حافظ کو الحمد سے والناس تک پورا قرآن یاد ہوتا ہے, مگر یہ والا یاد وہ والا یاد نہیں ہے جو اللہ ہمیں یاد کرانا چاہتے ہیں. اس کی بھی اہمیت ہے زبانی یاد کرنے کی, مگر اسے اگر موقع پر وہ یاد نہیں آتی تو اللہ کی نظر میں اس نے قرآن کو حقیقی معنوں میں یاد نہیں کیا. اور ایک آدمی حافظ نہیں ہے لیکن اسے قرآن کا وہ حکم موقع پر یاد آ جاتا ہے, تو خدا کی قسم وہ حافظ سے بہتر ہے. نہیں آ رہی بات؟ وہ حافظ سے بہتر ہے. سارے صحابہ حافظ نہیں تھے, مگر صحابہ کرام کو قرآن کی آیتیں موقع پہ یاد آ جایا کرتی تھی. اور اگر کبھی کسی صحابی کو خود سے یاد نہیں آئی, کسی نے یاد دلا لی تو فوراً اس کام سے رک جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ممبر پہ اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر کی اجازت نہیں ہے, پابندی حکومت کی طرف سے. مہر لوگ بہت زیادہ لینا شروع کر دیا تھا لڑکیوں کے اولیاء نے. حضرت عمر نے کیا قانون بنایا, بھائی 400 بہت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ایک عورت نے کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اے ایمان والو, کسی نے مہر میں اپنی بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی دیا ہو تو نہیں لے سکتا واپس. اس سے پتا چلتا ہے مہر تو سونے کا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے فوراً ممبر پہ کھڑے کھڑے رجوع کیا اور فرمایا اخطأ رجل واصابت المرأة, عورت صحیح کہہ رہی ہے اور مرد سے غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, مرد نے غلطی کی اور عورت صحیح کہہ رہی ہے, عورت ہو کے صحیح بات کہہ رہی ہے. فوراً رجوع کر لیا. ہمارا اتنا دل گردہ نہیں ہے, ہم اگر کوئی غلط بات کہہ دیں اور پھر قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو پھر 6 دفعہ اس میں پہلے تو وہ سامنے والے کو ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں جیسے اس نے پتہ نہیں کیا جرم کر لیا. فوراً رجوع کیا, نہیں بھائی نہیں ہو سکتا. تو اور اس کی مثالیں بہت زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتو پہ پابندی لگا دی تھی, حج تمتو پہ. اس میں حضرت عمر کے پاس دلائل تھے, حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی, کچھ دلائل تھے, وہ بھی دلائل کا موقع نہیں ہے, اجتہادی اختلاف تھا اس میں. عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں, ان سے کسی نے کہا, انہوں نے کہا کہ حج تمتو کرنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پابندی لگائی تھی, تو آپ اپنے باپ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے باپ کی مانوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں. تو کتنے زیادہ حرص تھی صحابہ کرام میں قرآن و سنت کو فالو کرنے کی. تو موقع پہ اگر آپ کو وہ آیت یاد آ جاتی ہے, جب بھی کوئی گناہ کا موقع آتا ہے, قرآن کی آیت یاد آ گئی, تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ کو حافظوں سے بھی زیادہ اچھا قرآن یاد ہے. آپ کو حافظوں سے بھی, بول لیں بھائی, زیادہ اچھا قرآن یاد ہے. حافظ کی فضیلت کا انکار کرنا مقصد نہیں ہے, اس کے الگ فضائل ہیں. میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ ایک حافظ جو قرآن پر عمل نہیں کرتا اور ایک غیر حافظ جو عمل کرتا ہے, قیامت کے دن اس عمل کرنے والے غیر حافظ کا درجہ اس حافظ سے زیادہ ہوگا جو عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ اس نے اللہ کی آیات کو یاد رکھا ہے, اس نے موقع پر یاد نہیں رکھا. بہت ساری آیتیں ہم موقع پہ بھول جاتے ہیں, ویسے بہت پڑھتے رہتے ہیں, قاریوں سے سنتے بھی رہتے ہیں, ایک بد نظری والی آیتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو اس موقع پر قرآن کی آیت آنی چاہیے, 2 آیتیں, ایک نظر کو جھکاؤ اللہ کہہ رہے ہیں, دوسری کیا ہے, اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ توڑو. یہ دوسری آیت تو ہر گناہ کے موقع پہ یاد آئے گی, اللہ سے تم نے معاہدہ کیا نظر کی حفاظت کروں گا. اب چند ٹکے کیا ہیں, چند ٹکے ضروری نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کا کوئی ٹکا ہی آپ کی جیب میں ڈال کے چلا جائے اگر آپ نے جو ہے نا وہ نظر اٹھا لی. چند ٹکے سمنن قلیلن کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی لذت, وہ کبھی پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, کبھی نفس کی خواہش کو تھوڑی سی تسکین ہو جاتی ہے. اب بدرزنی میں کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی دیر کی لذت ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کی حوروں سے محروم ہو رہا ہے, اللہ کے دیدار سے محروم ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, دیکھیں یہ صبر کی آیت کیوں بیان کی, اس لیے کہ جہاں بھی اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا پڑے گا, تو معاہدہ توڑنے میں تو صبر نہیں ہے, معاہدہ پورا کرنے میں صبر سے کام لینا پڑے گا. میرا خیال ہے مشکل ہو گیا سمجھانا, کلیئر ہے نا, بس یہ میں ویسے ہی آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا تھا. ٹھیک, معاہدہ پورا کرنے میں کبھی بھی یعنی صبر سے کام نہیں لینا پڑتا, سوری, معاہدہ پورا کرنے میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے, توڑنے میں تھوڑی صبر, توڑنے میں کیا ہے, توڑ دو, سارا دن توڑتے رہو. کافر توڑتا ہے سارا دن, اللہ اس نے تو معاہدے ہی نہیں کیے, ایک معاہدہ جو عالم ارواح میں اس نے کیا تھا اس کو توڑتا رہتا صبح و شام. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, اگر صبر سے, صبر کا مطلب کیا ہے, صبر کا مطلب ہماری جو عام زبان ہے نا جو لوگوں میں بولی جا رہی ہے, صبر کا مطلب بریک. عربی میں صبر کہتے ہیں روکنا, روکنا. دجاجہ مصبورہ اس مرغی کو کہتے ہیں جس کو باندھ کے رکھا گیا ہو, روک کے رکھا گیا ہو نشانہ لگانے کے لیے. صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں ان کی عادت تھی نشانے بازی مرغیوں پہ سیکھا کرتے تھے, مرغی کو باندھا اس پہ نشانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس عمل سے کہ یہ ظلم ہے. تو مصبور صبر سے نکلا ہے نا, بندی ہوئی رکی ہوئی. تو بریک لگانے کے لیے کیا ہوتا ہے, گاڑی اسپیڈ سے چلتی ہوئی جا رہی ہے, ایکسلریٹر پہ اگر آپ پاؤں مزید رکھیں گے نا تو گاڑی کو کوئی بوجھ نہیں ہوگا, وہ اور تھوڑی سی اسپیڈ تیز ہو جائے گی یا اتنی رہے گی. بریک لگائیں گے تو گاڑی کی ساری چیزیں ہلتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ جس رفتار پہ جا رہی ہے ایک دم رکنے کی کوشش. پھر بریک جتنی زور سے لگے گی گاڑی کو دھچکا اتنی زور سے آئے گا. تو جب کوئی ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں جو گناہ کی چیز ہوتی ہے, ہماری طبیعت اس کی طرف گاڑی کی سے زیادہ اسپیڈ سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے. اب دل چاہتا ہے کہ ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھو اور چودہ گیئر بھی لگا دو. ایسے موقع پہ لوگ بریک لگاتے ہیں, جو غیر مسلم ہے وہ تو بالکل ہی بریک نہیں لگاتا, وہ تو گھر تک چلا جاتا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, نمبر لے لیتا ہے, فون نمبر وغیرہ یہ سارے رابطے شروع کر دیتا ہے. مسلمان کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ بریک وہ بھی نہیں لگاتا, لیکن وہ کہتا ہے چلو چوتھا گیئر نہیں تو دوسرے گیئر میں تو چلاتے رہو نا, تھوڑا تھوڑا تو دیکھتے رہو, آنکھ مٹکا تھوڑا بہت تو چلتا رہتا ہے, توبہ کر لیں گے, استغفار کر لیں گے. توبہ بھی تو میں بعد میں جاؤں گا, چار مہینے لگانے جاؤں گا, چار مہینے جب تک نہیں لگتے اس سے پہلے تو سب حلال ہے نا. میں نے حضرت جی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے, وہ جب تک قائم نہیں ہے تعلق تو اس وقت تو ٹھیک ہے, یا تعلق قائم کیا ہے تو ابھی آہستہ آہستہ آ ہی جائیں گے لائن پہ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا ادھر کی طرف جاتے رہتے ہیں, ہر گناہ میں ہے, صرف بدنظری میں نہیں ہے, جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک دم زور سے بریک لگاؤ, صبر کرو. صبر, صبر کا مطلب اپنے آپ کو روک دو. بریک اگر ایک دفعہ لگا دی جائے تو ایک جھٹکا آتا ہے ٹائٹ والا, اس کے بعد ایک دم سکون. اور اگر آپ سوچتے رہو میں نے بریک لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے, بھائی لگا رہے ہو پھر بریک چھوڑ رہے ہو, لگا رہے ہو, تو بریک شو ڈھیلے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے, تھوڑے دنوں میں بریک شو خراب ہو جائیں گے, بریک شو چینج کرنے پڑیں گے آپ کو. ہمارے بریک شو چینج نہیں ہو سکتے, گاڑیوں کے چینج ہو کے نئے ڈل جاتے ہیں, ہمارے بریک شو خراب ہو گئے تو بس ہو گئے. اعصابی قوت انسان کی خراب ہو جاتی ہے, اس سے بریکیں فیل ہو جاتی ہیں اس کی. نفس کو جس چیز کا عادی بنایا جائے, نفس اس چیز کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے. بریک لگانے کی عادت ڈالیں گے تو بریکوں کی عادت پڑ جائے گی, اور بریک ڈھیلی رکھیں گے تو بریکیں ہمیشہ کے لیے ڈھیلی ہو جائیں گی. اسی وجہ سے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, علماء سے سنا ہے کہ جو جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑتا, بڑھاپے میں چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جوانی میں عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے, بڑھاپے میں مشکل ہے. بڑھاپے میں اس کے لیے آسان ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی ہو. اور حدیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ حدیث سے کیا تائید ہوتی ہے, حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے, حکیم الامہ کی بات سے تائید ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے, عمر زیادہ ہوتی ہے, دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں, الحرص علی المال وطول العمل, ایک پیسے کی محبت اور ایک لمبی لمبی امیدیں. حالانکہ محبت پیسے کی کم ہونی چاہیے, جیسے جیسے قبر کے قریب جا رہے ہیں امیدیں کم ہونی چاہیے, اب تو مرنے کے دن آ گئے, لیکن الٹا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ صرف دو چیزوں کے بارے میں نہیں ہے, یعنی ہرس, کسی بھی چیز کی ہرس اگر جوانی میں ہوگی تو وہ بڑھاپے میں بڑھے گی. اب دیکھیں شارحین نے اس حدیث کی کیسی بہترین تشریح کی ہے, اس حدیث کو سن کر انسان بوڑھوں سے بدگمان ہو سکتا ہے, کیا خیال ہے کہ بھئی یہ بوڑھے جو ہے نا حدیث میں آتا ہے ان میں تو ہرس زیادہ ہوتی ہے اور امیدیں بھی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں, یہ ان میں زیادہ ہوتی ہیں, تو میں تو ابھی جوان ہوں مجھ میں کم ہوں گی, یہ بوڑھے جس کے میں ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا اور دعائیں کروا رہا تھا تو یہ تو مجھے کیا پتا تھا یہ اتنے خراب آدمی ہے. تو حدیث کے الفاظ میں اس کا جواب موجود ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے, اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. تو یہ چیزیں اگر جوانی میں پیدا ہو گئیں اور ان کو موت کی گھاٹ نہیں اتارا, جوانی میں ان کو ختم نہیں کیا, تو تو بڑھاپے میں یہ اور جوان ہوں گی. اگر جوانی میں ان کا گلا گھوڑ دیا آپ نے تو اب یہ چیز بچی نہیں ہے, تو وہ جوان کہاں سے ہوگی؟ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جوانی میں ان چیزوں کا گلا گھوٹ کے ان کو مار چکے ہوتے ہیں. جب وہ ہے ہی نہیں تو اب ان میں وہ چیزیں جوان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اس حدیث کے مفہوم سے استدلال کیا ہے کہ جو چیز جوانی میں ہوتی ہے, جیسے برائی جوانی میں اگر ہوگی تو وہ بڑھاپے میں جوان ہوگی, تو اچھائی بھی اگر جوانی میں ہوگی تو بڑھاپے میں وہ اچھائی بھی جوان ہو جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ آ رہی ہے ماشاء اللہ. تو ایک دم سے اگر بریک لگا دیں نا ایک دم سے, تو ایک جھٹکا تو آئے گا زوردار قسم کا, یعنی کوئی نظر دیکھنے کا دل چاہ رہا مگر نہیں دیکھا. ہمارے بعض دوست ایسے ہیں, اللہ نے ان کو ایسی عفت اور پاکدامنی والی زندگی دی ہے کہ اگر گلی میں کھڑے ہوں اور گلی کے نکڑ پہ ان کو پتا چل جائے کوئی عورت گزرنے والی ہے تو وہ اسی وقت گردن جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ غیر اختیاری نظر بھی نہ پڑے. ایک دفعہ عادت ڈالنی پڑتی ہے اس کی, پھر عادت پڑ جاتی ہے. تو اس موقع پر اگر یہ آیت یاد آ گئی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو مت توڑو اور اس معاہدے پر قائم رہنے کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا, تو صبر کرو کیونکہ جتنا صبر کرو گے اس سے کئی گنا بڑھا کے ہم تمہیں اجر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جتنا عمل کیا اتنا ثواب, ایسا نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ ملے گا. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان آنے والے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کر دے. جنید جمشید کا دیکھیں نا کیا سا اللہ نے اس کو عزت دی. وہ کیا تھا, ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اور بھی بہت سے گناہگار ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے لیکن ان کو اتنا پروٹوکول بھی نہیں ملتا. جنید جمشید کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. ہمارے قریبی ساتھی جو دفنانے میں شریک تھے انہوں نے مجھے کل رات بتایا, کہہ رہے میں خود قبر میں اتارنے میں شریک تھا, میں نے قبر کے اندر خوشبو سونگھی ہے اور مٹی کہہ رہے میں اٹھا کے لایا ہوں, اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے اور میں نے شہدا کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, میں نے خود سونگھی ہے شہدا کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے. تو اللہ نے اتنا پروٹوکول کیوں دیا ان کو فرشتوں کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے؟ اس کی وجہ بنیادی چیز جو بھائی جنید جمشید میں تھی, انہوں نے اس وقت توبہ کی ہے جب ان کی ترقی کا دور تھا اور عروج پہ جانے کا وقت تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ یہ جو گلوکار لوگ ہوتے ہیں نا سنگر, جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جوانی بھی ہو خوبصورت آواز بھی ہو اور پرسنالٹی بھی ہو, تو ان کے آگے پیچھے جس طرح لڑکیوں کے غول ہوتے ہیں اور جس طرح ان کو دولت اور شہرت اور عزت نظر آ رہی ہوتی ہے, اس عین اس موقع پہ کہ جب پتا ہے کہ ابھی یہ عزت اور بڑھے گی, ابھی تو میری یعنی اسٹارٹ ہے, ابھی تو ابتدا ہے, اس موقع پر یو ٹرن لے لینا یہ بڑا دل گردے کا کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے, تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں, تمہیں یہ امید ہو کہ اگر میں نے صدقہ نہیں کیا تو پیسے اس کو ڈبل بھی کر سکتا ہوں کاروبار میں لگا کے, اور اگر صدقہ کر دیے تو فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے. ایسی پوزیشن میں جب صدقہ کرو گے تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے. ہم تو جو پروفٹ آتا ہے نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے صدقہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کو پتا ہے, یہ سب شروع نہ کر دیں کہیں یہ کام, اس کے لیے بہت پاورفل قسم کا توکل چاہیے, جو آج کل ہم اپنی زبان تھوڑی سی بول رہے ہیں, آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے, بڑے بڑے سارے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ, آج کل ایسا توکل مارکیٹ میں شارٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا, مارکیٹ میں بعض چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں, تو اتنا تگڑا توکل آج کل ہے نہیں, تو اس لیے اتنا ہی کرنا چاہیے صدقہ جتنا یعنی جتنا اپنے اندر توکل ہے, کیونکہ پھر جب اتنے بڑے پیمانے پر آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے اور حالات اس پر آ گئے مستقبل میں اور صبر کی توفیق نہ ملی تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو سارا سارا مال صدقہ کر دیا کرتے تھے تو ان میں صبر بھی تھا اور توکل بھی بہت تھا. فاقے آتے تھے تو کہتے تھے اللہ کھلانے والا, کوئی بات نہیں آج فاقہ تو کل کھلا دے گا. ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہم اگر خرچ کریں گے کل کوئی ایسے حالات آ گئے حال حوال آ گئے تو ہم کہیں گے ہمیں تو ہم نے علماء سے سنا تھا کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. ادھر تو وہ بیل والا قصہ بہت سے لوگوں نے شاید نہیں سنا ہو, یہاں نئے بھی ہیں ویسے تو لوگ سن سن کے تھک گئے, بولے مولوی صاحب یہ واقعہ نہ سنایا کریں, لیکن یہاں بہت سارے انڈین حضرات بیٹھے ہوئے انہوں نے نہیں سنا ہوگا. ایک آدمی کو مولوی صاحب نے سمجھایا कि भाई तू नमाज पढ़ा कर। वो गवाला था भैंसों का, उसका दूध वूध का कारोबार था। तो उसने कहा मैं अगर नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मेरी भैंसों की रखवाली कौन करेगा, भैंसें मर जाएंगी, दूध कौन निकालेगा ये। तो उसने कहा कि देखो नमाज पढ़ने से रिज्क में इजाफा होता है, तू जब जाएगा ना नमाज पढ़ेगा तो तेरी भैंसें ज्यादा दूध देंगी। उसने कहा चलो भाई ठीक है ट्राई करके देखते हैं। अब उसको ट्राई भी करना चाहिए था, उसको चाहिए था नमाज पढ़े बस रिस्क को ना देखे, वो तो अल्लाह ने बरकत देनी होगी देगा, नहीं तो तू उस क्यों देख रहा है बार बार। उसने नमाज पढ़ी, घर आके देखा एक भैंस मर गई। मौली साहब के पास गया, आप तो कह रहे थे कि माल बढ़ेगा, ये तो भैंस मर गई। तो मौली साहब ने कहा अल्लाह ना तेरा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह तेरा इम्तिहान ले रहा है, एक और ट्राई कर जोहर में भी दोबारा। उसने कहा चलो जोहर में दोबारा ट्राई करके देखते हैं। दोबारा आया जोहर की नमाज पढ़ के, जब घर गया तो दूसरी भैंस मर चुकी थी। असर पढ़ने आया तीसरी मर चुकी थी। तो मौली साहब से कहा, मौली साहब ने कहा इम्तिहान है। तो जब मगरिब पढ़ के आया चौथी मर गई। तो एक कट्टा ना भैंस का बच्चा, वो बहुत शोर मचा रहा था। तो ये उसे कहता है चुप हो जा, तू तो खाली दो नफिल की मार है, ठीक है ना, चुप हो जा तू तो खाली दो नफिल की मार है, इनको तो तेरे मां बाप को मारने के लिए तो फर्ज पढ़ने पड़े थे। तो उसका ये ईमान बन गया कि नमाज पढ़ने से क्या होगा। तो ये अल्लाह पे एतमाद नहीं था ना, तवक्कुल नहीं था। हालांकि उसका नमाज से क्या ताल्लुक, अगर वो सही ईमान वाला होता तो ये सोचता कि नमाज पढ़ी है इसलिए एक भैंस मरी, अगर ना पढ़ता तो कितनी मरती, दो मर जाती। नमाज की बरकत से अल्लाह ने एक बचा लिया। तो ये अगर ईमान होता ना तो सही रुख पे सोचता उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है कि उम्मीद हो कि अगर ये पैसे खर्च नहीं किए तो पैसे से मजीद पैसा बना लूंगा, और खर्च कर दिए तो फकर फाका का शिकार हो जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में खर्च करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जुनेद जमशेद को ये डर था अगर मैंने तोबा कर ली तो फकर फाका का भी शिकार हो जाऊंगा, वो सारी हराम आमदन जो थी वो तो खत्म, हराम है वो तो, उससे तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं, और अगर तोबा नहीं की तो इज्जत भी कमाऊंगा और बे इंतहा दौलत भी कमाऊंगा। तो ये इस कंडीशन में तोबा करना, ये तोबा, और फिर आजमाइशें कितनी आई, एयरपोर्ट पे कैसे उसको बेचारे के साथ हालात आए, किसी इज्जतदार आदमी के साथ इस तरह बेइज्जती हो और वो कैमरे में भी आ जाए, तो इसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा मामला किया। तभी मैं कहता हूं भाई अपने लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमको कुर्बानी देने वाला जज्बा पैदा करे, कुर्बानी ले नहीं हमसे, हम लोग कमजोर हैं कुर्बानी दे नहीं सकते, जज्बा पैदा कर दे। यानी अगर अल्लाह ने कोई कुर्बानी हमारे मुकद्दर में लिखी है तो उसमें अल्लाह हमें कामयाब करे। अल्लाह से दुआ तो आफियत की मांगनी चाहिए, अल्लाह हमसे कुर्बानी ना ले, हमको ग्रेवी में बख्श दे बस, वैसे ग्रेवी में। तो ग्रेवी भी पता नहीं समझते हैं इन लोगों में, खैर कुछ चीजें गूगल पे सर्च करेंगे इंशाल्लाह, ग्रेवी लिखे मुफ्ती तारिक मसूद लिखे तो ग्रेवी का सही तर्जुमा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो एक मौका क्या है नजर की हिफाजत, उसमें कुरान की आयत याद आएगी कि नहीं आएगी, वला तश्तरू बिअहदिल्लाही थमनन कलीला, सूरह नहल की आयतें, चाहे तो जाके इसका तर्जुमा निकाल, अल्लाह से किए हुए मुआहदे को चंद टकों के बदले में ना बेचो, थोड़ी सी लज्जत की हुआ इतनी हमेशा की लज्जत से महरूम ना हो जाओ। और क्या है, और बहुत सारे, नमाज के वक्त सबसे अहम हुक्म तो नमाज है, फजर की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है जमात के साथ, जब गहरी नींद में हो तो अल्लाह मौजिन से कहलवाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्योंकि उस वक्त मुकाबला किससे चल रहा है, नींद से। नींद इंसान को बड़ी महबूब है, बहुत महबूब है, बहुत महबूब है नींद। तो अल्लाह ने मौजिन के जबान से कहलवा दिया कि नींद नमाज नींद से बेहतर है, थोड़ी देर सो जाए तो जमात निकल जाएगी, बाजों की नमाज ही फजा हो जाती है, हासिल कुछ भी नहीं होता, उस वक्त कुर्बान करके जाए। अल्लाह ने तो अहले जन्नत की अलामत इससे ज्यादा बयान की है। मुझे तीन चार दिन से बड़ी खांसी वासी हो रही है, मैं दुआ कर रहा था बयान किसी तरह खांसी के बगैर हो जाए, ठीक है, तो अभी दवा ली है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिअ, फरमाया कि जो जन्नत के लालची लोग हैं ना, लालची हैं जो जन्नत के, वो सिर्फ फजर की नमाज नहीं पढ़ते बल्कि रात के आखिरी हिस्से में उनके पहलू उनके बिस्तरों से جدا ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے اس کے لیے تتا جافا جفا سے نکلا یہ تتا جافا. جفا کسے کہتے ہیں؟ ظلم. وفا کا مطلب وفا, اور وفا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جفا. بستر جو ہم گھر میں لے کر آتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ آرام تو ہوتا ہے, وہ تو صوفے میں بھی ہوتا ہے, کرسی پہ بھی ہوتا ہے, سونے کے لیے. بیٹھنے کے لیے صوفے ہیں, بستر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سونا. بعض کہہ رہے ہیں لیٹنا, تو لیٹنا اور نیند نہ آئے تو ایسے لیٹنے کا کیا فائدہ؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ سونا. اور کس وقت سونا انسان سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں دوپہر قیلولہ کرتے ہیں, بہت سے نہیں بھی کرتے. بہت سے لوگ ہیں رات کو جلدی سوتے ہیں, بعض نہیں بھی سوتے. لیکن رات کا آخری حصہ ایسا ہے کہ پولیس والے بھی سو جاتے ہیں اس میں. حقیقت ہے, آپ جا کے دیکھیں کبھی تھانے میں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, وہ بھی دو بجے تک تو جاگ رہے ہوں گے, اس کے بعد وہ بھی. چوکیدار بھی سو جاتا ہے, آپ گلی محلوں کے چوکیداروں کو دیکھیں, وہ بھی سو جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں. تو رات کا, یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو بستر خریدا ہے اس کا بنیادی مقصد, جو سب سے بڑا کام ہے, رات کے آخری حصے میں سلانا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے میٹھی اور لذیذ نیند رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے. اس میں چور اچکے بھی عام طور پہ سو جاتے ہیں, اس میں ڈاکو بھی سو جاتے ہیں. جو گلی محلوں میں لڑکے ہوتے ہیں نا, گپے مار رہے ہوتے ہیں اور راتوں راتوں جو بے روزگار قسم کے بےچارے, صبح آفس نہیں جانا ان کو, وہ بھی بلا کر تھک چور کے آخر تین چار بجے آ کے وہ بھی سو جاتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عین اس وقت میں جب بستر سے وفا کرنے کا وقت تھا, تو جو جنت کے لالچی لوگ ہیں وہ عین اس وقت میں بستر سے کیا کرتے ہیں؟ جفا, ظلم کرتے ہیں بستر کے ساتھ. گویا بستر ان سے بزبان حال پوچھ رہا ہے کہ اگر اس وقت تم نے اٹھنا تھا تو مجھے خریدا کیوں تم نے؟ مجھے خریدا کیوں؟ اس وقت تو سب سو جاتے ہیں. تو اتنی ایسی میٹھی نیند وہ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. اور کیوں؟ خوفا وطمعا, جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تھوڑے پہ بہت ملے گا, تو دن میں گناہوں سے اپنی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور رات میں گریویاں لگا رہے ہیں, اوور ٹائم لگا رہے ہیں رات میں. یہ اوور ٹائم ہے, تہجد فرض نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ اوور ٹائم لگاؤ تاکہ دن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ بھی, اس کی کمی بھی پوری ہو جائے اور مزید بھی مل جائے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا, اللہ جہنم کے خوف میں اور جنت کی لالچ میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ نے جہاں بھی قرآن میں نماز کا ذکر کیا ہے نا, وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لازمی ذکر کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس صوفی پسند ہی نہیں ہے. یہی مطلب نکلا نا بھائی. ایک تو وہ ہوتا ہے جو فرض نماز پانچ وقت پڑھتے ہیں, یہ لوگ صوفی نہیں کہلاتے, یہ نارمل مسلمان کہلاتے ہیں. صوفی کون کہلاتے ہیں؟ کہتے ہیں تو بڑا صوفی آدمی ہے, راتوں کو اٹھ کے روتا ہے اور وہ تو بڑا صوفی. لوگ کہتے ہیں نا بھائی زیادہ ہی مسالہ لگ گیا اس. تو اللہ جو بتا رہے ہیں نا کہ جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایکسٹرا کچھ کر رہے ہیں نا, تبھی تو راتوں کو اٹھ رہے ہیں. تو جہاں بھی قرآن میں یہ ذکر آتا ہے وہاں خرچ کرنے کا ذکر بھی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کنجوس صوفی پسند ہی نہیں ہے. جنت کمانے میں آپ کو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اور آپ کو جسم بھی تھکانا پڑے گا. دیکھو جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, اگر وہ ابا دادا پہ اماں پہ مال خرچ نہ کرے, ان کو ضرورت ہے مگر نہیں دے رہا, صرف پاؤں دباتا رہتا ہے بیٹھ کے, ان کی جسمانی خدمت کرتا ہے, تو باپ راضی ہوگا؟ باپ کہے گا اتنی دولت لے کے بیٹھا ہوا ہے, مجھے ضرورت پڑتی ہے تو دیتا نہیں ہے, جب بھی میں پیسے مانگتا ہوں تو پاؤں دبانے لگتا ہے بیٹھ کے. کیا کرتا ہے؟ پاؤں دبانے لگتا ہے, جسمانی خدمت, اپنے آپ کو تھکاتا ہے میرے لیے. باپ راضی نہیں ہوگا. اور اگر ایک کام کرے, پیسہ تو دیتا ہے لیکن ابا کہہ رہے میرے سر دبا دو, تو سر نہیں دباتا. ابا کہتے ہیں, ابا سے کہتا ہے ابا 100 روپے لے لو, سر کسی اور سے دبوا لو. پیسے دے دیتا ہے مگر سر نہیں دباتا, ابا کا خدمت نہیں کرتا جسمانی. تو باپ ایسی اولاد کو بھی نالائق کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو جو دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے اصول ہیں, وہی اصول بالکل اللہ کو راضی کرنے کے بھی ہیں, بالکل وہی اصول ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے لیے جسم کو بھی تھکاؤ اور میرے لیے پیسہ بھی خرچ کرو. نہیں کرتے تو نقص ہے تمہارے اندر, عیب ہے, تم اہل جنت میں سے نہیں ہو. تو اللہ نے تو آگے کا بھی ذکر کیا ہے, ہم اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو, گناہوں سے روک لیں, اتنا تو کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس موقع پر ایک نظر کی حفاظت کے موقع پر, دوسرا فجر کی نماز کے وقت ہمیں یاد, تہجد میں نہیں یاد آتی تو کم از کم فجر میں تو یاد آئے نا ہمیں. نیند جب میٹھی نیند اپنی طرف بلا رہی ہے, بستر اپنی طرف کھینچ رہا ہے, تو کیا سوچیں بھائی آج اللہ کا دربار لگا ہے, فجر کی نماز میں بلایا جا رہا ہے, الصلاۃ خیر من النوم اللہ نے کہلوا دیا, اب جا کے میں صف اول میں کھڑا ہو جاؤں تو کتنا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہاں بھی وہ صف اول میں ہی ہوں گے, وہاں بھی وہ اللہ کے قریب ہی ہوں گے. اللہ کہیں گے جو جب میں آتا تھا مسجد میں, وہ اللہ ہی ہوتے ہیں نا وہاں جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت تو تم پیچھے رہتے تھے, تو آج ہی پیچھے رہو گے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس موقع پر ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. یہ تو حقوق اللہ کے بارے میں دو باتیں آپ سے کہی ہیں, دو تین باتیں حقوق العباد کے بارے میں کہوں گا. حقوق اللہ, حقوق اللہ میں تو دو ہی چیزیں آتی ہیں نا, ایک نماز ہے, اور گناہوں میں آج جس میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں وہ کیا ہے, نظر کی حفاظت. تو یہ دونوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, اس کا حقوق العباد سے تعلق نہیں ہے. بد نظری آپ جتنی مرضی کر لیں, آج کل خواتین خوش ہوتی ہیں اس سے, وہ اب ایسے لباس پہنتی ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں, اس کو غصہ نہیں آتا, وہ تبھی تو ایسا لباس پہن رہی ہے. اور حقوق العباد میں کیا کرنا ہے, حقوق العباد میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے, صلہ رحمی, جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, دینداروں کی توجہ بھی نہیں ہے, رشتہ داری جوڑتے نہیں ہیں. جتنا کوئی اچھے سے بات کر رہا ہے تو کر لیں گے, اگر وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوگا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ہم اس سے زیادہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے داڑھی ہے, اس کے تو داڑھی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خلے واسطہ, پھر تو ہمیں احساس ہوتا ہے بھائی میں تو چار مہینے لگا کے آیا ہوں, یہ تو سود کھاتا ہے, یہ تو یہ کرتا ہے, یہ تو یوں کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ تاکید سے حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا اس قدر خیال کیا کرتے تھے کہ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو صحابہ میں سے ہر ایک کی خواہش تھی ہمارے ہاں ٹھہریں. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا اخوال بنی عبد المطلب, میرے دادا عبد المطلب کا ننیال کہاں ہے. کتنی دور کی رشتہ داری نکالی, کیونکہ مدینہ میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا, لیکن بھائی میرے دادا عبد المطلب کا ننیال, دادا بھی کافر تھے, ان کا ننیال بھی کافر ہوگا, لیکن میرے دادا عبد المطلب کا ننیال مدینہ میں تھا, تو ان کی آل اولاد میں اگر کوئی ہے تو وہ آئے, اس سے کیا ٹھہروں گا میں. رشتہ داری کو ترجیح دے رہے کہ نہیں دے رہے ترجیح. ہم اگر کہیں جائیں اور ہمارا بھائی بھی ہو اور ہمیں پتا ہے وہاں ہمارے شاگرد ہیں, ان کے پروٹوکول زیادہ ملے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. آپ کہیں جاتے ہیں, ادھر آپ کی پھپھی کا گھر ہے, ادھر چاچا کا گھر ہے, اور ادھر آپ کے دوست ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں ذرا عزت زیادہ ملے گی, پروٹوکول زیادہ ملے گا, تو چچا کو کون پوچھے گا ہے بھائی اسٹے کہاں کریں گے, اپنے دوستوں کے یہاں لائف انجوائے کریں گے بھائی, انجوائے کریں گے. چچا پھپھی کیا ہوتا ہے, وہ جا کے ہیلو ہائی کر لیں گے تھوڑا سا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کتنا اکرام کر رہے ہیں ہر ایک کی, لیکن آپ نے کیا فرمایا, عبد المطلب کا ننیال ہے یہاں مدینہ میں, اتنا مجھے یاد پڑتا ہے. کتنی دور کی رشتہ داری نکالی. اور بڑا خیال کیا کرتے تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو وہ تھی قید ہو کر آئی تھی, پھر ان کو آزاد کیا گیا, ان سے نکاح کیا, تو اس قوم کی ہزاروں باندیاں صحابہ کرام ان کو غلام بنا چکے تھے عورتوں کو. جب صحابہ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس قوم میں نکاح کر لیا ہے, تو صحابہ نے وہ ساری باندیاں آزاد کر دی کہ یہ نبی کا سسرال بن گیا ہے. نہیں یاری بات, یہ کیا بن گیا ہے, نبی کا سسرال بن گیا, یہ قبیلہ نبی کا سسرال ہے, اس کی عورتوں کو باندی کیسے بنا ہے. تو نبی کے رشتے کا خیال کیا کہ نہیں کیا, رشتوں کا خیال کیا. حضرت صفیہ جو تھی وہ اپنے یہودی رشتہ داروں کو ہدیے بہت بھیجا کرتی تھی اسلام لانے کے بعد, حالانکہ یہودیوں کا قرآن میں کیسے ہے کہ اسلام دشمن اور سازشیں. کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگا دی ہے تو ان کو تو یہودیوں سے تعلقات ہیں, اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے. تو حضرت عمر نے پوچھا تو فرمایا کہ میری رشتہ داری ہے ان سے اور میں صلہ رحمی کرتی ہوں, میں رشتہ داری جوڑتی ہوں, اس کا تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو یہودی رشتہ دار سے جب اچھے سلوک کا حکم ہے, عیسائی رشتہ دار سے جب اچھے سلوک کا حکم ہے, تو اپنے مسلمان رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم نہیں ہوگا کیا ہے بھائی؟ اس بنیاد پہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, یا اس کی داڑھی نہیں ہے, یا وہ ایسے, یا وہ عجیب سا ہے. میں بھی وہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کو میں نے حرم میں اپنا ایک واقعہ سنایا, کئی دفعہ بیان میں سنا چکا ہوں, یہاں نئے لوگ ہیں تو ان کو ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. نیٹ پہ سنتے ہیں نا لوگ, پھر کہتے ہیں یار یہ بہت پک گئے ہیں کان یہ واقعہ سن سن کے, تو اس لیے اتنی تمہید باندھنی پڑتی ہے. میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے 10-12 سال عمر میں بڑے ہیں, میں دور حدیث سے فارغ ہو چکا تھا, مولوی بن چکا تھا, پگڑی تھی میرے سر پہ, گھر میں بڑے عزت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑے بھائی کو پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آیا ہوا تھا, انہوں نے میری دھنائی لگا دی, کوئی آپس میں چل رہی تھی کوئی تو میں, اور دھنائی بھی پائپ سے, سمجھ رہے ہیں بات کو, پائپ سے. پٹ تو گئے ہم اچھے طریقے سے, اتنا تو نہیں تھا ہمارے خاندان میں کہ بڑے بھائی پہ ہم ہاتھ اٹھائیں, الحمدللہ اس کا تو تصور نہیں ہے, اللہ اس سے بچا کے ہی رکھے, لیکن یہ کہ غصہ بہت تھا, غضب بہت تھا. میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہوا, میں کہہ رہا تھا غلطی بھی ان کی اور مارا بھی انہوں نے مجھے. تو میں اپنے بڑے بزرگوں کے پاس یہ کیس میں نے وہاں دائر کیا, میں نے کہا میرے بڑے بھائی بھی چونکہ ان کو ہی بزرگ مانتے تھے, ان کو بڑا مانتے تھے, تو بھائی یہ ان کو بلایا جائے, مجھے آمنے سامنے بٹھایا جائے, پوچھا جائے کہ غلطی کس کی ہے, اگر میری غلطی ہوگی تو میں مانوں گا بھائی ٹھیک ہے انہوں نے صحیح مارا, اگر ان کی غلطی ہے تو ان کو تنبیہ کی جائے تاکہ آئندہ دوبارہ اس کی نوبت نہ آئے. تو کچھ اساتذہ بیٹھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اچھا نہیں ہوا آپ کے ساتھ, بری بات ہے. تو میرے جو شیخ ہیں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے جو محتمی ہیں, ان کے عدالت میں کیس گیا, انہوں نے مجھے بلایا کمرے میں, میرے علاوہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے, میں نے کہا ایسے ہوا ہے یہ انہوں نے مارا مجھے اور باقاعدہ پائپ سے ٹھکائی لگائی ہے اور یہ پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا میں, ٹھیک ہے, اور ایسے مارا اور یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا. وہ سنتے رہے, میرا خیال تھا کہ بلائیں گے آگ بگولا ہو جائیں گے, بھائی یہ تو بہت غلط کیا یار, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی معلومات, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں, میں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ بڑا بھائی اگر چھوٹے کو سال میں ایک دفعہ ویسے ہی کوٹ دے نا تو اس کا بڑا ہونے کا اتنا تو حق بنتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں, سمجھ گئے. یعنی جب دوست دوست کی ٹھکائی لگاتا ہے تو اس کی تو کوئی ریزن ہوتی ہے نا, تو وہ تو یہ کام تو دوست بھی کسی ریزن کے بغیر نہیں کرتا, بڑے کو یہ بتانے کے لیے کہ بڑا کون ہوں میں ہوں, ٹھیک ہے نا, بڑا کون ہوں میں, بڑا ہوں تو کیا ہے چھوٹا ہے, چاہے تو مولوی بن جائے چاہے کچھ بھی بن جائے, ہے بہرحال ہم سے چھوٹا, میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی تو چاہیے نا, زبانی کلامی سے کیا ہوتا ہے ثبوت, یہ کہ ہم کبھی کبھار بغیر وجہ کے بھی ٹھکائی لگا دیں گے. تو ان کے دو جملے مجھے اتنے اچھے لگے اور سمجھ میں بھی آ گئے, بہت اچھے بھی لگے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی بڑا ہے, اب کیا مقدمے بازی کہ اس نے یہ کیوں کیا, اس نے یہ ٹھکائی کیوں لگائی, تو اس نے بلاؤ پھر, زیادہ زیادہ یہی ہوگا ناحق مارا ہوگا. تو بڑے کو اتنی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ سال میں, ہاں زیادہ مارے پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, سال میں ایک دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے ٹھکائی لگا. تو جب بڑے بھائی کو اس کی اجازت ہے تو ابا کو مہینے میں ایک دفعہ کی اجازت ہونی چاہیے, کیا خیال ہے بھائی؟ ابا اگر مہینے میں, کیونکہ ابا کا مقام تو بڑے بھائی سے کئی گنا زیادہ ہے نا, تو ابا اگر اپنے بچے کو مہینے میں ایک دفعہ ویسے ہی تھوڑی سی ٹھکائی لگا دے تو اس پہ بیٹے کو میں سمجھتا ہوں کہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی خانقاہ میں جائے یا کسی تھانے میں جائے اور ابا کی رپورٹ درج کرائے وہاں جائے, یہ غلط ہے. یہ یورپ سے آ رہا ہے ہمارے, یورپ میں میں دیکھتا ہوں جو وہاں کے لوگ آتے ہیں نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ, اللہ معاف فرمائے, وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بیٹا باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بیٹا لگ رہا ہوتا ہے. باپ ایسے نرمی سے اولاد سے بات کرے گا جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا اولاد کو کہ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, قرآن کہہ رہے اپنے باپ سے جب بات کرو تو اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکا دو. تو الٹا چل رہا ہے وہاں پہ سسٹم, کیونکہ وہ اتنا بچے سے اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ابا آپ پہ سختی تو نہیں کرتے, ڈانٹتے تو نہیں ہے, مارتے تو نہیں ہے, بچہ اگر کہہ دے تو ابا کے خلاف کمپلین ہو جاتی ہے, ایک دو دفعہ شکایتیں آ گئیں تو بچہ لے کے گورے کے حوالے کر دیا جاتا ہے, غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, مسلمان کو کہا جاتا ہے تم بچے پالنے کے اہل نہیں ہو, تم بگاڑ دو گے بچوں کو. حالانکہ بچہ تو بگڑ گیا, وہ جو باپ کی مار نہ برداشت کر سکے جو بچے, ویسے تو محبت سے ہی تربیت کرنی چاہیے, جو محبت میں فائدہ ہے وہ مار پیٹ میں نہیں ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ابا نے کبھی ٹھکائی لگا بھی دی تو یہ چھوٹے کا فرض بنتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کی خاطر, سب سے قریبی رشتہ تو والدین کا ہے نا, سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک عجیب واقعہ سنایا, کہہ رہے ایک آدمی کا بزنس نہیں چل رہا تھا, فیکٹری میں کام خراب ہو رہا تھا, کہہ رہے میرے پاس آئے مشورے کے لیے, میں نے کہا اپنے ماں کی خدمت کرو دیکھو کاروبار ترقی کرے گا. کہہ رہے وہ کہ یہ ماں کی خدمت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنا بھائی تم کر کے دیکھو. تو اس نے کی, کہتے ہیں واقعی اس کے کاروبار میں برکت ہوئی. کہتے ہیں میں نے اس کو حدیث سنائی کہ نبی نے فرمایا کہ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں, اور ایک روایت میں مال میں برکت بھی ہے. تو رشتہ داری میں تو سب سے پہلے کون ہے؟ والدین. تو ماں کی خدمت کر لو تو خود بخود برکت ہوگی. تو رشتہ داری جوڑنے کا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور رشتہ داری جوڑنا ذمہ داری پہلی کس کی ہے؟ چھوٹا بڑے کے ساتھ بڑے کا احترام کرے, یعنی شروع یہاں سے ہوگا. ہمارے یہاں چھوٹا کہتا ہے کہ بڑا پہلے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر میں اچھا بن کے دکھاؤں گا, یہ غلط ہے. دیکھو ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا, کہ پہل کون کرے گا. جب آپ چھوٹے بچے تھے تو پہلے ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کی تربیت اچھی کرتے, اس وقت آپ کو سمجھ نہیں تھی. جب آپ جوان ہو گئے تو اب آپ کی ذمہ داری پہلے ہے کہ آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں, ان کی ذمہ داری دوسرے نمبر پر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. چھوٹے کی ذمہ داری پہلے ہے کہ وہ بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بڑے کی ذمہ داری پھر دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ اس اچھے سلوک کا اچھا جواب دے. عورت کی ذمہ داری پہلے ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرے. بھائیوں کی ذمہ داری, مشکل بات ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل قسم کی, بھائی کی ذمہ داری دوسرے نمبر پر ہے کہ جو بہن اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے تو اور اچھا سلوک کرے. لیکن پہل کس نے کرنی پڑے گی؟ عورت کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, اللہ نے مرد کا درجہ عورت سے اونچا رکھا ہے. تو جب اوپر درجہ ہو گیا تو نیچے درجے والے کو حکم ہے نا. آپ دیکھو آفس میں اپنے باس کی مانتے ہی نہیں, بدتمیزی کرتے ہو, پھر باس نے آپ کو تھپڑ لگا دیا یا آپ کو باہر نکال دیا, تو جب انکوائری ہوگی تو لوگ کس کو ملامت کریں گے؟ آپ کو. آپ یہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو وہ جواب میں یہ کہا جائے گا نا کہ یہ پہلے آپ کا فرض تھا کہ آپ اس کو باس سمجھو تو احترام سے بات کرو, آپ نے نہیں کی تو یہ جوابی کاروائی ہوئی. تو جو بھی بڑا ہوتا ہے عوام کے پہلے فرض ہے کہ وہ حکومت کے قوانین کی پابندی کریں, بادشاہوں کا احترام کریں, حکومت کا احترام کریں. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ پہلے مجرم ہوں گے, ان کی ذمہ داری دوسرے نمبر پر ہے. اللہ نے چھوٹے کی ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں, بڑے کی اس کے بعد رکھی. احترام کے معاملے میں کہہ رہا ہوں, احترام تربیت میں تو بڑے کی ذمہ داری پہلے ہے. تربیت کا جہاں معاملہ آئے گا تو مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کرے. اگر وہ تربیت نہیں کرتا تو اس سے پہلے سوال ہوگا کہ تم نے تربیت کیوں نہیں کی. لیکن ادب اور احترام میں عورت کی ذمہ داری پہلے ہے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کا, بولو بھائی کوئی نہیں سن رہا ہے یہاں تو, کسی کو کیا پتا کہ کس نے ہاں بولا ہے کس نے نہیں بولا. تو بات میں پھنسوں گا اگر پھنسوں گا تو, ٹھیک ہے میں پھنسوں گا. گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں, جیسے بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہیں, آپ ان کی تہ میں جاؤ گے تو میں جہاں تک جاتا ہوں بدتمیزی بہن کی طرف سے پہلے ہوتی ہے, وہ بھائی کا احترام ہی نہیں کرتی. پھر مرد میں اللہ نے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ کمزور ہو کے میرے ساتھ تمیز سے بات نہیں ہے تو پھر اور وہ پھر اپنی وہ اس کو غیرت کو جو ہے نا وہ چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہمارے گھروں میں خواتین اپنے گھر کے مردوں کا احترام شروع کر دیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تو صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد جو باپ کے رشتے دار ہیں, والدین کے بعد بھائی بہن کو بہنوں کا رشتہ ہے. اکثر میں کہتا ہوں لوگ ہدیے دیتے ہیں دوسروں کو, اپنے بھائی بہنوں کو ہدیے دینے کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے. یہ بڑا بہت بڑا المیہ ہے. کبھی لفافے میں پیسے ڈال کے اپنے بھائی کو دے دیا کریں, پیسے ڈالے لفافہ پکڑایا بھائی کو, یہ آپ کو ہدیہ, تو وہ حیران ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کوئی ضرورت پڑے اس کو پھر تو ویسے ہی ذمہ داری ہے نا اخلاقی, ضرورت نہیں پڑے ویسے ہی گفٹ پیسوں کی شکل میں تو کتنا خوش ہوگا وہ, کتنا خوش ہوگا. اس سے بڑی ایلفی کا کام کرتی ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ آپ کا آپ کے کسی بہن یا بھائی سے اگر جھگڑا چل رہا ہے, لوگ آتے ہیں میرے پاس ایک سال سے بات چیت بند ہے, اتنے عرصہ ہو گیا منہ نہیں دیکھتے ایک دوسرے کا, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کرو. نبی نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. اب لوگ کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے, وہ دور بھاگ رہے ہیں ہم قریب جائیں گے وہ تو اور بدکے گا اور لڑائیاں بڑھتی ہیں. تو صلہ رحمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوستیاں لگائی جائیں, یہ غلط فہمی ہے. دوستی تو اس سے ہوتی ہے جس سے مناسبت ہوتی ہے. آپ کو گلی محلے میں ممکن ہے کسی جو ہے نا کسی اجنبی آدمی سے دوستی ہو جائے اور اپنے بھائی سے نہ ہو, یہ ممکن ہے. دوستی کا جو دوستی جن بنیادوں پہ ہوتی ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ باپ سے دوستی نہیں ہوتی انسان کی, دوست سے زیادہ اچھی گپ شپ لگا لیتا ہے. تو دوستی ایک الگ چیز ہے, رشتہ داری جوڑنا ایک الگ چیز ہے. جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نفرت نہ ہو, دل قریب ہو ایک دوسرے کے. تو دل قریب کرنے کے لیے جو ایلفی ہے نا, جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتی ہے, اس زمانے میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر کوئی ایلفی اللہ نے پیدا کی نہیں. جو بھائی یا بہن ناراض ہے, روٹھا ہوا ہے, یا کوئی قریبی چچا ماموں روٹھے ہوئے ہیں, لفافے میں پیسے ڈال کے ان کے بینک اکاؤنٹ میں یا ویسے جیب میں دے دیا کرو, یا لفافے میں جو ہے نا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے میسج بھیج دو, اتنے ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. اگر بہت اس کو غصہ ہوگا تو ایک فون آئے گا, تم ہوتے کون ہو مجھے پیسے دینے والے, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں سے میں تمہارا غلام بن جاؤں گا, جو بہت زیادہ نفرت ہوگی. ورنہ تو پہلی دفعہ میں ہی اتنا خوش ہوگا کہ بتا نہیں سکتا. لیکن اگر بہت ہی زیادہ اس کو نفرت تھی تو کہے گا تم مجھے خریدنا چاہتے ہو پیسوں کے ذریعے, میں تمہارا غلام ہوں, پیسے میرے پاس تم سے زیادہ ہیں, بتاؤ کتنے چاہیے. اگلے مہینے پھر بھیج دیں پیسے. دو تین دفعہ جب جائیں گے نا تو آپ دیکھو کیسا اس کا غضب ٹھنڈا ہوگا, کیسا ٹھنڈا ہوگا. اللہ قرآن میں جگہ جگہ ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں پیسہ خرچ کرو پیسہ خرچ کرو. پیسہ تو ایسی چیز ہے, پولیس والوں کو دکھاؤ تو وہ فوراً نرم پڑ جاتے ہیں. ایسی چیز ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ ہر کام ہو جاتا ہے پیسے سے, ہر کام ہوتا تو اللہ سے ہے, لیکن اللہ ذریعہ کس چیز کو بناتا ہے؟ ہر کام ہوتا ہے پیسے سے. پیسہ دو. وہ ایک جج صاحب عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے, فیصلے کر رہے تھے, تو وکیل نے کہا کہ میرے جو موکل ہے اس کے جو ثبوت ہے, آپ کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 526 پر ثبوت موجود ہے بھائی. اس نے جب دیکھا تو 5,000 کے دو نوٹ پڑے ہوئے تھے. تو جج نے کہا ایسے دو ثبوت اور چاہیے, ایسے دو ثبوت اور چاہیے. تو بہن بھائیوں پہ پیسہ خرچ کر دیا کرو, رشتے داروں پہ پیسہ خرچ کر دیا. جو مالدار ہے وہ غریب پہ کرے پیسہ خرچ, اس سے آپ دیکھیں بہت فرق پڑے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الارحام ولو بالسلام. بل عربی میں کہتے ہیں تر کرنے کو, گیلا کرنے کو کسی چیز کو. رشتے داری کو تر رکھو, اس میں خشکی نہ آنے دو. خشکی کا مطلب وہ ادھر منہ کر کے جا رہا ہے, ادھر منہ کر کے جا رہا ہے. تر رکھو. یہ تر کیسے ہوگی؟ فرمائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سلام کے ذریعے, کبھی کبھار فون کر کے تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت سے بھائی صاحب, اتنے بھی ناراضی اچھی نہیں, چلو یہ بھی نہیں بولا جا رہا تو السلام علیکم, بس ویسے خیریت چاہتا تھا, وعلیکم السلام. اس کا بڑا فرق اثر یہ ہے, جب صحابہ تو بہت مسکین غریب تھے نا, میرا خیال ہے ہمیں اتنے مسکین نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ دے سکیں. تو یہ حقوق العباد میں جو رشتہ داری کا جو گورے جو ہے نا, گورے ہمارا فیملی سسٹم توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, وہ بہت پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام ٹوٹ جائے. کیونکہ خاندان جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس ایسے خاندان میں غیرت مند لوگ پیدا ہوتے ہیں. جب آپ بہنوں کی ذمہ داری اٹھاؤ گے, چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری اٹھاؤ گے, اور یہ ذمہ داری جب ہی اٹھاؤ گے نا جب آپ کو ان سے محبت ہوگی, تو محبت جب ہی ہوگی جب وہ بھی آپ کو عزت کریں گے. تو جب آپ اٹھاؤ گے تو آپ خود بخود بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے, بہت ساری برائیوں سے بچو گے. اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعاون ہوتا ہے رشتہ داروں کا, میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کو اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا, ان میں 99% وہ ہیں جن کو بڑا بنانے میں ان کے رشتہ داروں کا بہت گہرا دخل تھا, خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے بنے ہوں یا دین کے اعتبار سے بڑے بنے ہوں. تو یہ کام بھی کرنا ہے. اب کبھی ایسا ہوا کہ لڑنے کا دل چاہ رہا ہے کسی رشتہ دار سے, تو فوراً قرآن کی آیت سوچنی ہے. ایک تو صلہ رحمی کی, کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اہل جنت وہ ہیں جو رشتہ داری جوڑتے ہیں, اور دوسرا اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. رشتہ داری توڑنے میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے وہ ہے غصے کا, کیونکہ الٹی باتوں پہ کہتے ہیں کھوپڑی گھوم جاتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں وہ صاحب وہ میں تو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن وہ بندہ سامنے والا بات ایسی الٹی کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی. تو وہ سب ہماری بھی گھومتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہم کو اتنے پولائٹ ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں, ایسا نہیں ہے, سب کی کھوپڑیاں گھومتی ہیں. لیکن کوشش کرو کہ پہلے جتنا گھومتی تھی 360 گھومتی تھی تو اب اس کو 90 پہ لے آؤ. 180 گھومتی تھی نا, سوری 360 ڈگری پہ گھوم جاتی تھی, تو اب اس کو کتنے پہ لے آؤ؟ 160 پہ. 360 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 180 پہ لے آؤ اس کو. جب 180 پہ لے آؤ گے تھوڑی گھماؤ, زیادہ نہیں گھماؤ. پھر آہستہ 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 اس کو نوے پہ لے آؤ کسی طرح سے, اور پھر اس کو جنید جمشید پہ فٹ کر دو. جنید جمشید کی کھوپڑی نہیں گھومتی تھی, اس میں یہ کوالٹی تھی. اس کے دوست بتاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرتا, بدتمیزی کرتا, وہ کیا کرتا تھا, برداشت کرتا تھا. اب جب ایئرپورٹ والا واقعہ ہوا نا جنید جمشید کا, تو وہ اس نے کتنا صبر کیا. تو میرے ساتھی کہہ رہے تھے, میں نے کہا میں نے کہا بھائی میں ہوتا تو میرے سے نہیں ہوتا صبر, میرے سے نہیں ہوتا بھائی. ہم تو وہیں تھوڑا سا ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں, نہیں تو پولیس کو بلاتے, دو چار دھنائی تو لگواتے. تو یہ بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ آپ میں صبر کم, اگر وہ صبر نہ کرتا یہ مقام اور مرتبہ نہ ملتا اس سے, وہ صبر اگر نہ کرتا. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا, وہی صبر. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. اور ہوتا کیا ہے کہ غصے میں انسان ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو چبھتی ہے سامنے والے کو, اور سامنے والا بھی غصے میں کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ غصے کی باتیں سیریس لینے کی نہیں ہوتی. اب میرے پاس میاں بیوی کے جھگڑے آتے ہیں نا, عورت کہتی ہے میرے میاں نے مجھے بولا ہے کہ میں تو تیرے سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں, تو میں تو پھنس گیا ہوں بری طریقے سے شادی کر. تو کہہ رہی وہ عورت, کہہ رہی میرے میاں اتنا بڑا تانا دے دیا مجھے, اتنا بڑا تانا دے دیا, پھنس گیا شادی کر. تو میں کہتا ہوں یہ غصے میں بولا ہے, غصے میں آپ نے بھی پتہ نہیں کیا بولا ہوگا. غصے میں عورتیں کہتی ہیں مجھے طلاق چاہیے, فوراً کہہ دیتی ہیں, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ فوراً اٹھا کے پکڑا دو طلاق. جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ کہے گی میں نے بولا ہی نہیں. یہ ہوتا ہے. تو غصے کے جو فسادات ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ہر برائی کے پیچھے آپ کو کیا ملے گا, غصہ. اگر آپ اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لیں, ٹھنڈے ہو جائیں, کافی دیر کے بعد پھر آپ بولیں جو بولنا ہے آپ نے, آپ کا بولنے کا دل ہی نہیں چاہے گا, کہیں گے یار بول دیا اس نے جو اڑبڑ نکالنی تھی ایسی کی تیسی. یہ میرا تجربہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے رشتہ داروں کی الٹی سیدھی کو اس وقت برداشت کر لیا تو بعد میں انہی رشتہ داروں نے ان سے محبت کی. اس وقت برداشت کر لو بس. اور اس میں نبی نے وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جب برداشت کرو گے صبر کرو گے تو بہت بہتر دیں گے, وہ کیا بہتر ہے, حدیث میں اس کو بیان کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو قادل على انفاذه زوج له من الحور العين ما یشاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا جبکہ وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا. ایک غصہ پولیس والے پہ آتا ہے, اس میں گھونٹ کو پینے پہ ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ تو پینا ہی پینا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, نہیں پیئیں گے تو جہاں 100 ریال لگ رہے تھے 200 لگ جائیں گے جرمانے میں. تو غصہ جاری کرنے پر قدرت بھی ہے, کھری کھری سنا سکتے ہو. اللہ کی خاطر کیا کیا, اس کو پی لیا. اللہ کی خاطر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ غصہ جاری کرنا میں ثواب ہوتا ہے, میدان جہاد میں تو غصہ جاری کرنے میں ثواب ہے نا, اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں غصہ جاری کرنا وہ شریعت میں مطلوب ہے, لیکن ہمارے ہاں ایسے مواقع آتے نہیں. ہمارے ہاں غصہ جاری کر کے سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو نبی نے فرمایا جس نے غصہ پی لیا حالانکہ وہ غصہ جاری کرنے پر قادر تھا, تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی منتخب کردہ حورین سے اس کی شادی کرائیں گے. اب بازار حسن لگا ہو کہیں, بازار حسن لگا ہوا ہے, بہت حسین لیلائیں کھڑی ہوئی ہیں, آپ کا پھڈا ہو گیا بھائی سے, کسی نے آپ کے کان میں کہا کہ آپ کو جو غصہ آ رہا ہے نا ابھی پی جاؤ, ان میں سے جو والی لڑکی چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی, تو آپ چاہو گے اور مزید پھڈے ہوں اور میں سارے پھڈوں میں کیا کروں, غصہ پیوں, کیونکہ نبی کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. جو دنیا نظر آ رہی ہے وہ تو آ رہی ہے نا نظر, نبی کے وعدوں پر یقین نہیں. تو یہ حور کیوں ملے گی, اور بھی تو کچھ مل سکتا تھا نا, یعنی حور کا مہر ہے ایک دفعہ غصہ پینا, حور کا مہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ پینا انتہائی کڑوا, اور مرد کے لیے حور انتہائی میٹھی. مرد کے لیے اس سے زیادہ اللہ نے کوئی حسین چیز پیدا ہی نہیں کی. عورت جو حسن و جمال والی ہو, تبھی حدیث میں آتا ہے نا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا چھوڑا ہے, عورت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہاں آ کے پھسل جاتے ہیں لوگ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر اتنا مشکل کام کر لے تو اتنی لذیذ چیز تجھے دے دوں گا, میں اتنی لذیذ چیز دے دوں گا, لیکن ابھی نہیں مل رہی نا, اس لیے وہ پینا مشکل ہو رہا ہے, لیکن جب ملے گی تو پھر حسرت ہوگی. جنہوں نے اللہ کی خاطر غصہ پیا ہوگا ان کو مل رہی ہوگی, تو وہ, اور ہم کیا کر رہے ہوں گے, وہاں بیٹھ کے منظر دیکھ رہے ہوں گے, حسرت کر رہے ہوں گے. تو رشتہ داری جوڑنے میں دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک کیا ہے, صلہ رحمی تو ہے, وہ تو رشتہ داری جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں نا. ایک کام کیا ہے, پیسے خرچ کریں ہدیے میں, پیسے دیں ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اور دوسری چیز کیا ہے, غصے کا کڑوا گھونٹ پی جانا, اس وقت صبر کر لیں. پھر بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. اللہ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ان تکون صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, اگر نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور ہے. کیا مطلب, اللہ نے بتا دیا کہ والدین کے پورے حقوق ادا نہیں ہو سکتے, تو مایوس نہ ہونا اگر کبھی ان سے بد اخلاقی, بدتمیزی, بد کلامی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ والدین کے ساتھ رہنا بہت زیادہ پڑتا ہے, تو کبھی نہ کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس میں, تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کبھی تم سے مخالفت ہی نہیں ہوگی, کبھی پی لو گے اور کبھی جاری کر دو گے. تو جب جاری کر دو تو بعد میں کیا کر لو, معافی مانگ لو یا اور اللہ سے توبہ بھی کر لو. تو یہ دو تین چیزیں ہیں بھائی جنت میں جانے کے لیے یہ کرنی پڑیں گی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو فری میں جنت مل جائے, کچھ کرنا نہ پڑے, تو ایسا نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے جنت کمانے کے لیے. وہ ایک انڈیا کا شاعر ہے, اس نے بڑا اچھا شعر کہا, مجھے پورا شعر تو یاد نہیں ہے اس کا, وہ لیکن اس کا شعر کا مفہوم یاد ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اسی طرح ہی ہم جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے. پہلے مرنا ہے تو موت کی سختیاں بھی ہیں, پھر فرشتے بھی ہیں, پھر قبر بھی ہے, پھر سوال و جواب بھی ہے, تو یہ سارے منازل ہوں گے, تو پھر بعد میں آ کے جنت کا مسئلہ ہوگا. تو یہ منازل طے ہونے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں, اچھی بات ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.